ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين
صدق الله العظيم.
میرے بزرگوں اور پیارے بھائیو، پہلی بات یہ ہے کہ دین کی بات کو جان کے ساتھ سنا جائے. جان ایک بڑی چیز ہے، کسی بھی چیز کو چلانے، فائدہ اٹھانے کے لیے اور اس کے نقصان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جان ہونا ضروری ہے. جان بچل گیا اس کا نفع ختم ہوا. گاڑی چلانے میں جان ختم ہوا، گاڑی کا نفع ختم، نقصان کا خطرہ ہو گیا. لکھنے میں جان اور حساب میں سے جان ہٹا کہ حساب میں غلطی ہو گئی. ہاں، یہ بڑی چیز ہے یہ جان. توجہ معصور دعاؤں میں ہے کہ اللہم اقبل بقلبی الی دینک، اے اللہ مجھے اپنے دل کے ساتھ دین کی طرف مائل کر دے. یہ اصلی ہے اور بنیادی ہے کہ دل کسی چیز کی طرف مائل ہو گیا کہ وہ کام ہو گیا. اور دل مائل نہیں ہے تو دماغ بھی مائل نہیں ہوگا. اور نتیجہ یہ ہے کہ اپنی ذمہ داریوں میں کمی آ جائے گی، سمجھنے میں کمی آئے گی، کرنے میں کمی آئے گی. مستقل دھیان کرایا جاتا ہے، دھیان کی مشق ہوتی ہے، اللہ کی طرف دھیان، اس کو ذکر کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف دھیان. اور یہ بڑی چیز ہے ولذکر اللہ اکبر، کہ اللہ کی یاد، اللہ کا دھیان، یہ تو سب سے بڑی چیز ہے. اللہ بڑے ہیں، ان کی طرف کا دھیان بھی بڑا. اس لیے سننا ہے اور دھیان سے سننا. یہ تعلیم، تعلم، سیکھنا سکھانا ہے، دھیان سے سنا جائے، یقین سے سنا جائے کہ ہاں جو بات کہی جا رہی ہے حق ہے. جو بھی بات کہی جائے وہ حق، جو بات کہی جا رہی ہے وہ حق ہے. اس کو حق بات کو حق ماننا کامیابی کی بات ہے. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المفلحون، یہ متفقون ہے. متفقون، ہاں، جو ذات سچ لے کر آئی اور جس نے اس سچ بات کو سچ مانا وہ ہے متقی، وہ ہے اللہ سے ڈرنے والے. تو سچ لے کر آنے والا نبی ہوتا ہے اور اس کی بات کو سچ ماننے والا امتی ہوتا ہے. یہ دوسری بات ہے، جھان جمانا اور تصدیق کرنا کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ بالکل حق ہے. دین کی بات ہے، حق ہے. حق کے بعد کہ حق کے بعد تو دلال اور گمراہی کے سوا کچھ نہیں رہتا. لے ہاں جو بات سنائی گئی ہے اس کے بارے میں ہمارا فیصلہ کہ بس اسی کو کرنا ہے، اسی کے پیچھے رہنا ہے، اسی کا حق ادا کرنا ہے، فیصلوں کے ساتھ دعوت کو لیا جاتا ہے. ایک عربی جو مسافر تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے راستے میں ملا، آپ نے اس کو دعوت دی اللہ کے ایک ہونے کی، اپنے نبی پر حق ہونے کی دعوت دی. اس نے پوچھا آپ کے دعوے کی کوئی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ کہ ہاں. فرمایا میرے دعوے کی دلیل ہے. کہ کیا دلیل ہے؟ آپ نے فرمایا یہ درخت جو ہے نا وادی میں کھڑا ہوا، یہ میری بات کی گواہی دے گا. پھر آپ نے اس درخت کو بلایا، وہ آیا، وہ درخت قریب آیا، زمین پھاڑتا ہوا. آپ نے اسے تین مرتبہ گواہی طلب فرمائی کہ گواہی دو. تو تین مرتبہ آواز آئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و انک رسول اللہ، میں گواہ ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے سچے رسول. جب تین مرتبہ درخت سے گواہی آئی تو اس کی سمجھ میں بات آ گئی کہ جو دعویٰ نبی نے کیا ہے، جو دعوت دی ہے، حق ہے. اس نے کہا ختم، میں آپ کی بات مان گیا، مجھے آپ کی بات پر یقین آ گیا، تو کلمہ پڑھ کے وہ ایمان لایا. اور یوں کہا، یہ فیصلے کی بات ہے، یوں کہا کہ میں اب تو جا رہا ہوں، اگر میرے گھر والے تیار ہو گئے ان کو لے کر آپ کے پاس آ جاتا ہوں، نہیں تیار ہوئے ماں کی میں اکیلا آپ کے ساتھ. فیصلہ کیوں؟ کہ دعوت کے سامنے تجربہ نہیں ہوتا، دعوت حق کی ہوتی ہے. جو آدمی حق کے اندر ڈاماڈول کرے وہ کیسے تیرے گا؟ اس لیے دعوت کے سامنے کہ دعوت کے سامنے فیصلہ کہ یہ دعوت حق کی ہے، ختم، ہم نے مان لی کہ یہ کامیاب ہو گیا. تو دھیان ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، اور پھر اس کے لیے اپنا فیصلہ ہوتا ہے. کیوں کہتے ہیں جب بندہ کسی بات کا عزم ارادہ کرے گا اللہ کے لیے، پھر اللہ اس کا مددگار ہے. ہاں، اللہ اس کے لیے اسباب پیدا کرتے ہیں اس کے کرنے کے لیے. اس لیے یہ چیزیں اپنے اندر بنانی ہے، یہ بنیادیں ہیں اپنی تربیت کے لیے، اپنی ترقی کے لیے. یہ ہماری بنیادیں ہیں، یقین والے، دھیان والے، فیصلہ کرنے والے، ہاں، بات ماننے والے، بات سننے والے. یہ اگر یہ بات ہو گئی کہ ختم، پھر حق تعالیٰ شانہ آگے مددگار ہے. اللہ کی مدد سے ہی کام ہوتا ہے، بغیر اللہ کی مدد سے کام نہیں ہوتا. یہ بار بار اپنے اندر اتارنے کی بات ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ اللہ ہے. ہاں، ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ اللہ ہے. کیوں؟ کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنا دین دیا ہے، دین دیا ہے، اور اس دین کا ہم نے اقرار کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ اللہ اور دین اور بندے کے درمیان کا گویا اقرار ہے یہ. اور آئندہ کے لیے عزم و ارادہ ہے کہ جینا ہو، مرنا ہو، اسی کلمے کے ساتھ. جب بھی جب اس نے کلمے کا اقرار کیا، جب سے اللہ پاک کے انعامات شروع ہو گئے، آخر تک، مرنے تک انعامات میں رہے گا. کلمہ پڑھتے ہی اللہ پاک اس کی زندگی کے تمام گناہوں کو معاف کرتے ہیں، چاہے 80 سال کفر میں گزارے ہوں، 100 سال کفر میں گزارے ہوں. لیکن جب اس نے کلمہ پڑھ لیا کہ جب ہی اللہ پاک اس کی مغفرت کر دے گا. ہاں، اور اب اس کے اعمال اور اس کی نیکیاں اللہ پاک بڑا بڑا کر اور چڑا چڑا کر دیں گے. یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک معاملہ ہے کہ جو ذمہ داریاں اللہ پاک نے ہم پر ڈالی ہے وہ ہم کریں گے اپنی کمزوری کے ساتھ، اس لیے کہ بندہ کمزور ہے. لیکن اللہ پاک ہمارے ذوق کے باوجود یوں کہ مضاعف سے بڑھاتا چلا جائے گا. یہ کمزور ہے، اور اللہ پاک کریم ہے، کہ اللہ اپنے کرم سے ہماری کمزوریوں کے باوجود اپنا انعام، اپنا اکرام، اپنا اجر، اپنا اجر بڑھاتا چلا جائے گا. حضور فرماتے ہیں ابشروا وعملوا ما یسرکم، بشارت لو اور امیدوار رہو ایسے حالات کے جو تمہیں خوش کر دیں گے. ہاں فرمایا تمہیں خوش کر دیں گے، ایسے حالات آئیں گے، ایسے اسباب اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے، ایسی صورت خدا قدرت سے بتاؤں خوش کر دیں گے. سوچ نہیں سکتا آدمی اللہ تعالیٰ کی دین کو، اور یہ ساری کی ساری دین اللہ پاک کی جو ہے وہ دین پر موقوف ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے لینے کا، کامیابیوں کے لینے کا یقینی راستہ جو اللہ پاک نے دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، کہ بندے کا یقین اللہ کی عالی ذات پر، اس کے صفات پر آوے، اور اس کا عمل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر آوے، اور اس کی جان مال کا استعمال انہیں اصولوں پر آوے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیے. کہ بس اب اللہ تعالیٰ کی عطایا اور اللہ تعالیٰ کے انعامات شروع ہو جائیں گے. ایمان کی برکت سے مصیبتوں میں بھی اجر ملتا ہے، عبادتوں میں اور طاعتوں میں تو ملتا ہی ہے، لیکن مسائل آئے، مصیبت آئی، تکلیف آئی، خوف آیا، بھوک آئی، بیماری آئی اور پیاس آئی اور تھکن آئی، کہ ان تمام حالات کا اجر اب تعالیٰ شانہ ایمان کی برکتوں سے دیں گے. ہاں یہ اللہ پاک نے اس کی تشریح کی ہے، صاف صاف بتایا ہے کہ، اور علماء نے کہا کہ انما العطایا علی متن البلایا، کہ جتنی بلایا آئے گی، جتنی تکلیفیں آئیں گی، اسی کی پیٹ پر اللہ کے انعامات بھی آئیں گے، اسی پر سوار ہو کر اللہ تعالیٰ کے انعامات آئیں گے. کیوں؟ ایمان بڑی دولت ہے، کلمہ بڑی نعمت ہے، جیسے نمازوں کے فضائل ہیں، نمازوں کے فضائل ہیں، ایمان کے بعد نماز اور نمازوں کے فضائل ہیں. آپ احادیث کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اس پر غور کریں، یہ مثال کے طور پر کہ اللہ پاک نے صرف نماز کی فضیلت نہیں سنائی ہم نے اپنے نبی کے ذریعے سے کہ تمہیں نماز پڑھنے پر فضیلت ملے گی، بلکہ نماز کے متعلق جتنے کام ہیں ان تمام کاموں میں ثواب ہے. اگر ایک آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے چلے مسجد کے لیے، اس کا ثواب الگ ہے کہ گھر سے وضو کر کے چلا تو ایسا ہے کہ گھر سے احرام باندھ کر حج کو گیا. گھر سے وضو کرنا، پھر ایک ایک قدم لکھا جائے گا، ایک ایک قدم لکھا جائے گا، اور ہر قدم پر ایک نیکی دیں گے، ایک گناہ معاف کریں گے، ایک درجہ بلند کریں گے، اور زیادہ فضیلت اس آدمی کو ملے گی جس کا مکان زیادہ دور ہو. ہاں اور پھر اس میں زیادہ فضیلت اس کو ملے گی جو دوپہر کی گرمی میں چل کر کے آوے. حدیثیں پڑھو گے، سب حدیثوں میں ہے کہ دوپہر کی گرمی میں چل کر کے آیا. ہاں کہ دوپہر کی گرمی میں چل کر آنے کا انعام الگ، پیدل چل کر آنے کا انعام الگ، پھر جلدی پہنچ گیا اور نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے تو انتظار کا ثواب الگ. ہاں عمل پر بھی، عمل پر بھی انعام ہے، عمل کے اجزاء پر بھی انعام ہے. حدیثیں پڑھیں گے تو ملے گا. ہاں کہ جب جب یہ مسجد میں جائے گا تب تب اس کے لیے جنت میں مہمانی تیار کی جائے گی، جیسے مہمان کے آنے سے پہلے اسی مہمانی کا انتظام کیا جاتا ہے. جب صبح شام مسجد میں جائے گا جب بھی اللہ پاک اس کے لیے اپنے یہاں مہمانی کا انتظام کریں گے. اصل عمل تو نماز ہے. تو ایسا نہیں ہے جیسے دنیا میں نوکروں کو اصل کام پر ہی تنخواہ دیں گے، باقی چیزوں پر نہیں دیں گے. اگر وہ نوکر بیمار ہو کر کے اور بخار کی حالت میں اپنی ڈیوٹی پر ہوتا ہے تو اسے بخار کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا. ہمارے ہاں یہ ہے کہ اگر بیماری میں کام کیا ہے تو بیماری کا بھی بدلہ بھی ملے گا، اور بیماری کی وجہ سے جو کمزوری رہ گئی عمل کرنے میں، تندرستی والا عمل نہیں ہو سکا تو بھی اس کو اللہ تندرستی والا انعام دیں گے. اب تعالیٰ شانہ نے میرے دوستوں اپنا تعارف ہی اپنے کرم سے کرایا ہے. حالانکہ اللہ احکم الحاکمین ہے اور بڑی قوت کے مالک ہے. وہ القاہر فوق عباده. ہاں اللہ کو بڑا قہر بڑا غلبہ ہے ہستی پر, لیکن اپنے مندوں سے اپنی اطاعت کے مسئلے میں اللہ پاک نے کرم کا اظہار فرمایا. پہلی آیتیں اتری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر, اقرا وربک الاکرم, یوں اقرا وربک الاکرم, اے نبی پڑھیے آپ, آپ کا رب تو سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے. تو کرم کرنے والا وہ ہوتا ہے جو سوال کا انتظار نہ کرے, بلکہ حاجت کا بھی ملاحظہ نہ کرے کہ اس کو حاجت ہے کہ نہیں ہے, اس نے سوال کیا ہے کہ نہیں ہے, بلکہ حاجت کے ملاحظے کے بغیر اور سوال کیے بغیر اپنی طرف سے کرم ہی کرم. دین سارا کا سارا میرے دوستوں اللہ پاک نے اپنے بندوں پر کرم کرنے کے لیے دیا ہے. من نہ کر دم خلق تاسودے کلم بلکہ تابر بندگان جودے کلم, کہ میں نے اس لیے مخلوق نہیں رچائی ہے کہ میں اپنا کوئی فائدہ حاصل کروں. جیسے دنیا میں لوگ اپنی تجارتوں سے اپنی حکومتوں سے اپنی منفعتیں حاصل کرتے ہیں, اب تعالیٰ شانہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے. اب تعالیٰ شانہ نے یہ ساری خلقت جو رچائی ہے اور بنائی ہے اپنے نفع کے لیے نہیں ہے, بلکہ اپنے خزانے سے ان کو فائدہ دینے کے لیے ہے. اس لیے وہ ہم کو بھی جانتے ہیں, ہماری حاجتوں کو بھی جانتے ہیں اور ہماری کمزوریوں کو بھی جانتے ہیں. ہاں سب چیزوں کو جانتے ہیں. اس لیے اللہ کے کرم میں ہماری سب چیزوں کی رعایت ہے. ہماری کمزوری کو بھی دیکھیں گے, بیماری کو بھی دیکھیں گے, حاجت کو بھی دیکھیں گے, ہاں اور ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ کریں گے. ہاں بس اللہ پاک نے ہمارے ذمے یہ ڈالا ہے کہ زندگی حکموں والی بنے, یہ ہے تقاضا. زندگی دو قسم کی ہوتی ہے, ایک خواہشوں والی ہوتی ہے, ایک حکموں والی ہوتی ہے. تقاضا دین کا یہ ہوتا ہے کہ خواہشات میں سے نکل کر زندگی کو حکموں پر لاؤ, کہ پھر اللہ کے خزانوں سے تعلق پیدا ہو جائے گا. خواہشات میں سے نکلنا, حکموں پر زندگیوں کو لانا, یہ مسلسل کام ہے, محنت ہے. اپنے نفس سے ہر وقت لڑائی رہے گی, اپنے جذبات سے ہر وقت لڑائی رہے گی. آدمی کا جذبہ, آدمی کا نفس, آدمی کی خواہشیں, اور ایک خواہش نہیں ہے, بہت ہے اندر. آنکھوں کی خواہش الگ ہے, کانوں کی الگ ہے, بولنے کی, کھانے کی, پتا نہیں کتنی کتنی خواہش اندر بھری ہوئی ہے. خواہشیں قربان کرنے کے لیے دی ہے اور حکم عمل کرنے کے لیے دیا ہے. یہ اللہ کی طرف سے تقسیم ہے کہ خواہشیں قربان ہونے کے لیے ہوگی اور حکم عمل کے لیے ہوگا. جو حکم کو چھوڑ دے گا پھر وہ اللہ کے انعامات کو کیسے پائے گا, بلکہ وہ اپنی خواہشوں کے پورا ہونے کی وجہ سے دور ہو جائے گا اور منزل مقصد سے بھی دور ہٹ جائے گا. وہ اللہ پاک نے اس کی خبر دی ہے کہ وہ منزل سے ہٹ جائے گا. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله, دیکھو خواہش کے پیچھے نہ جائیو, نہیں تو وہ تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹا دے گا. اور جو اللہ کی راہ سے ہٹا وہ اللہ کے انعام سے محروم ہوا. اللہ کے سارے انعامات اس کے راستے پر ہے. اس لیے اللہ سے کامیابی لینے کا یقینی راستہ وہ حکموں والا راستہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں والا راستہ ہے. حق تعالیٰ شانہ نے یہ سب سے بڑا شرف دیا ہے, بہت بڑا شرف ہے یہ, اور بہت بڑی بزرگی اور عنایت ہے اللہ تعالیٰ کی اس امت پر کہ اپنے نبی کے بعد اپنے نبی کی نیابت اور ذمہ داری میں انہیں دین دیا. یہ امانت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا انعام بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے جو وعدے اللہ پاک نے نبیوں سے کیے تھے اللہ پاک وہی وعدے امتوں پر اپنے پورے کریں گے. یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا. اس لیے دعائیں مانگی گئی کہ ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسلک, اے اللہ نبیوں کی زمانے جو وعدے ہوئے تھے وہ ہمیں دے دے. تو نبیوں کے ساتھ اللہ کے وعدے ہوئے, جب نبیوں نے اپنا کام پورا کیا تو اللہ پاک نے ہر شکل کے مقابلے میں انہیں کامیاب کیا، ہر شکل کے مقابلے میں، دنیا کے جتنے اسباب ہیں، دنیا کی جتنی شکلیں ہیں، وہ شکلیں نہ تو کامیابی کی ضامن ہے اور نہ ناکامی کی ضامن ہے، وہ تو خالی برتن کی طرح بتایا کہ تمام اسباب کو خالی برتنوں کی طرح اللہ نے پیدا کیا ہے، تجارتیں ہوں، زراعتیں ہوں، حکومتیں ہوں، دولتیں ہوں، جو بھی ہو، کہ وہ خالی برتنوں کی طرح اللہ پاک نے اس کو بنایا ہے، جو چیز اللہ اس میں ڈالیں گے، جو حال اللہ اس کے اندر پیدا کریں گے، وہ چیزیں وہ حال ظاہر کریں گے، زمینوں میں قہر ڈالے تو اللہ قہر، تو زمینیں قہر ظاہر کرے گی، مال میں اللہ تعالیٰ اضطراب اور پریشانی ڈالے تو یہ مال جو ہے ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے، چنانچہ مال کی وجہ سے جانے جاتی ہیں، حالانکہ مال کی وجہ سے تو لوگ راحتوں کے لیے مال اکٹھا کرتے ہیں تاکہ ہمیں راحت ملے، وہ ہلاکت کے لیے کوئی اکٹھا نہیں کرتا اس کو، لیکن تعالیٰ شانہ کا اپنا ارادہ ہے کہ لوگوں نے اکٹھا کیا تھا راحتوں کے لیے اور وہی ان کے جان جانے کا سبب بن گیا، کیوں کہ حال کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، جس طرح سبب کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، وہ خالق کل شیء، کہ اللہ پاک تو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، یعنی وہ خالق اسباب کا بھی ہے، اسباب میں حالات آنے والے ہیں اس کا بھی خالق ہے، اور پھر ان حالات ختم ہو کر جو نتائج جائیں گے اس کا خالق بھی اللہ، یوں کہا وہ خالق کل شیء، اسباب پیدا کریں گے، حالات پیدا کریں گے، نتائج پیدا کریں گے، ہاں پھر اس کا نفع نقصان پیدا کریں گے، جی ہاں ہر چیز وہ خالق کل شیء، وہ ہوا بکل شیء وکیل، ہاں اور وہ ہر چیز میں اسی کی کارسازی ہے، وکالت اللہ کی کارسازی ہے، اللہ ہی کارساز ہے، اللہ ہی کام بنانے والے ہیں، بڑی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، وکالت ہے یعنی کارساز ہے، اگر مسئلہ میرے دوستو دین والا رہا تو حق تعالیٰ شانہ کی کارسازی اپنے کرم سے ہوگی، نامناسب حالات میں بھی کام بنا دیں گے، نامناسب حالات میں بھی ترقیاں دیں گے، سیرت کی روایتوں میں ہے کہ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بواسیر کی بیماری نے توڑ کے رکھ دیا، بالکل بواسیر ہے، پرانے صحابی ہیں عمران ابن حسین، پرانے بواسیر نے توڑ کے رکھ دیا، وہی نماز کے مسئلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے رہتے تھے، نماز کیسے پڑھو، کیسے پڑھو، ایسے پڑھو، تو بیمار کی نماز کے اکثر مسائل امت کو ان کی برکت سے ملے ہیں، تو بیمار کی نمازوں کے مسائل ہیں، کیونکہ وہ پوچھتے رہتے تھے کہ یہ حال ہو گیا کیسے پڑھوں، تو حضور انہیں بتاتے تھے ایسے پڑھو ایسے پڑھو، تو ان کی برکت سے یہ علم بھی ہم کو ملا کہ بیماری کی نماز کیسے پڑھی جائے، جیسے کتابوں میں لکھا بیمار کی نماز کا بیان، تو یہ دروازہ کھلا، اور سیرت کی روایتوں میں ہے کہ وہ ان کی بیماری میں فرشتے ان کی عیادت کو آتے تھے، بیمار کرسی کے لیے کون آتا تھا، فرشتے، لوگوں کے رشتے دار آنے، دوست احباب آنے، ہاں اور ان کے لیے کون آئے کہ ہاں کہ رشتے دار آئیں گے، دوست احباب بھی آئیں گے، بزرگ بھی آئیں گے، بلکہ بڑی بات یہ ہے کہ ان کی بیمار کرسی آسمان سے، ہاں مومن کی بیماری ترقیاں دلاوے، ایمان کی برکت ہے یہ، ہماری تو بیماری کی بھی فضیلتیں ہیں، عبادت کی فضیلت تو ہے ہی ہے، بیماری کی فضیلت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ نے یا رسول اللہ یہ جو بیماری آتی ہے ہم پر اس کا کیا، فرمایا کفارات، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کرا دینے والی ہیں، کہ بیماری سے مومن کے گناہ معاف ہو جائیں گے، ہاں آئی بیماری اور ہوئی صفائی، آئی کیا کہ بیماری آئی اور کیا ہو گئی کہ اللہ نے گناہ معاف کر دیے، بیماریوں سے گناہ معاف ہو جائیں، یہ کس کی برکت ہے، کہ دین کی برکت ہے، اس لیے مومن کسی حال میں بھی نا امید نہ ہو، اللہ نے اس کو بڑا کام دیا ہے دین کا، دین کا کام جو اس کو دیا ہے، دین کی ذمہ داری جو اللہ نے اس پر ڈالی ہے کہ وہ صحیح یقین کے ساتھ جان مال کو دین کے مطابق استعمال کرے، کیونکہ اس میں وہ کبھی نا امید نہ ہو، اچھا حال آوے تو اور ناگوار حال آوے تو اپنی ذمہ داری پر قائم رہے. اللہ کی تائید ذمہ داری پر ہوا کرتی ہے. انما المعونت ولا قدر المعونت، کہ اللہ کی مدد یہ تو ذمہ داریوں کے پورا کرنے پر آتی ہے. ہم ذمہ داری پوری کریں گے اور رب تعالی شانہ مدد کریں گے. ہاں یہ پکی بات ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین جو نماز میں سکھایا ہم نے، ہم کو سکھایا اللہ پاک نے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کریں گے اور آپ ہی سے مدد لیں گے. یہ اقرار کروایا، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی اور آپ کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہیں سمجھیں گے. جان مال آپ کے تابع ہوگا اور مدد آپ سے ملے گی، آپ سے لیں گے. استعانت اور مدد اللہ سے لی جاتی ہے، لیکن اللہ کی عنایت اور اللہ کی مدد ان کو اس کی تابع داریوں سے ملتی ہے، ذمہ داریوں کے پورا کرنے سے ملتی ہے. سب سے بڑی محرومی انسان کی آزادی میں ہے کہ وہ آزاد ہو گیا، آزاد ہو گیا اپنی جان مال کے استعمال میں. کوئی خوف نہیں ہے، کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ یہ آزادی، کہ یہ بالکل محرومی کا سامان ہے. حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد تھا کہ ہم تو اس دعوت کی محنت کے ذریعے سے امت کو غلط فہمیوں میں سے نکالنا چاہتے ہیں. کہ کیا غلط فہمی؟ کہ غلط فہمی امت کو یہ ہو گئی کہ جان مال ہمارا ہے، ہم جو چاہیں کریں. یہ غلط فہمی ہو گئی کہ جان مال ہمارا ہے، جو چاہیں کریں. تو یہ غلط بات ہے، جان مال ہمارا نہیں ہے، بلکہ جان بھی اللہ کی دی ہوئی ہے اور مال بھی اللہ کا دیا ہوا ہے. جن سے کام لینا ہوتا ہے ان کو اسباب دیے جاتے ہیں، یہ قاعدے کی بات ہے دنیا میں، کہ جن سے کام لینا ہوتا ہے ان کو اسباب دیے جاتے ہیں، اوزار دیے جاتے ہیں کہ لو یہ کام کرو. تو ہم سے کام لینا ہے مقصود، اور وہ ہے حکموں کو پورا کرانا. تو جب ہم سے حکموں کا پورا کرانا مقصود ہے تو اس لائن کے اسباب ہم کو دیے جائیں گے. اس لیے جان کے اسباب دیے، مال کے اسباب دیے، جان والی طاقت دی، آنکھیں دی، کان دی، ہاتھ پاؤں، زبان، دل، دماغ، یہ جان، اور مال دیا باہر سے. جو کہ ان سے کام لینا ہے ساری عمر. جب ساری عمر کام لینا ہے تو ساری عمر کے لیے اسباب دے دیے. اور کیا پابندی لگائی؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرنا ہے تمہیں، ایسا ڈرنا جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. اور خبردار، تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تم تابے دار ہو. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تم اس حال پہ تمہاری موت آوے کہ تم مطیع و تابے دار ہو. یہ ذمہ داری ڈالی کہ موت تک اطاعت ہے، موت تک حکموں کی پابندی ہے، موت تک طریقوں پر رہنا ہے، اور جان مال کی ساری طاقتیں تقوی کے ساتھ دی ہے، خواہش کے ساتھ نہیں، تقوی کے ساتھ. ہاں اللہ تعالیٰ تقوی والوں کی کوششوں کو قبول فرماتے ہیں، غیر تقوی والوں کی کوششیں قابل قبول نہیں ہوتی کیونکہ وہ آزاد ہیں. تو ان کی محنت فکر اپنی ہے، پابند نہیں ہے. تقوی والوں سے، ڈرنے والوں سے اللہ ان کی کارگزاریوں کو قبول فرماتے ہیں. انما یتقبل اللہ من المتقین، اور حسرت کے ساتھ فرمایا ہے کہ کچھ کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ ہم قبول کریں گے ڈرنے والوں کی کارگزاری کو. بس انما یتقبل اللہ من المتقین، حسرت کے ساتھ. اس کے سوا اور کوئی بات نہیں ہوگی کہ ہم تننے والوں کے کاموں کو ان کی کارگزاریوں کو وہ ڈر ڈر کر قبول کرتے ہیں، اس لیے پابند ہے وہ. تننے والا ہی پابند ہوتا ہے، جو ڈرتا نہیں وہ پابند نہیں ہوتا. ہاں، اس لیے میں نے کہا کہ سب سے زیادہ محرومی جو ہے وہ تو ہے آزادی میں، کہ آزادی آ گئی کہ محرومی ہو گئی، آزادی آ گئی کہ محرومی ہو گئی. اور صرف محرومی نہیں ہوگی بلکہ بہت پریشانی اور بہت پشیمانی ساتھ آ جائے گی. یہ علماء نے کہا کہ بہت سی بعض خواہشیں آدمی تھوڑی دیر کے لیے اپنی خواہش پوری کر لی اور یوں کہ بہت بڑی پشیمانی پیچھے لگ گئی. تھوڑی دیر کی خواہش اور پیچھے لگ گئی پشیمانی. اب پریشان، اب پشیمانے پچھتا رہا ہے کیا کروں. رب تراوتین دور سے حزنم طویلن، کہ بہت بعض خواہش ایسی ہوتی ہے ایک لمبا غم اس کے پیچھے کر دیتی ہے. اب پشیمانے کیا کریں، بھائی کیوں کیا تھا ایسا. اس لیے سب سے بڑی محرومی، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ہماری آزادی میں ہے. اس لیے اپنے آپ کو محنتوں میں، مجاہدوں میں، اصولوں میں، قربانیوں میں، پابندیوں میں چلانے سے جو صفت اللہ تعالیٰ اندر پیدا کریں گے، یوں کہتے ہیں کہ وہ صفت اللہ کی طرف رجوع کرنے والی صفت ہوگی. اندر کی صفت اللہ کی طرف کا رجوع، انابت اسے کہتے ہیں، انابت، کہ اندر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع پیدا ہو گیا. کہ ہاں، جہاں اندر کا رجوع پیدا ہوا کہ ہدایت کا سامان ہو گیا. اندر رجوع پیدا ہوا، دل اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے مصیبت میں. مصیبت میں اللہ کی طرف رجوع کرے، اے اللہ یہ مشکل ہی ہے، آسان فرما دے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا. اے اللہ، کوئی بات آسان نہیں بنے گی جب تک آپ آسان نہیں کریں گے. ہاں، یہ رجوع ہے اندر کا، کہ دل اللہ کی طرف چلا گیا. کس میں؟ کہ مصیبت میں. تو یوں کہتے ہیں کہ جس مصیبت میں دل اللہ کی طرف چلا گیا، وہ مصیبت رحمت ہو گئی. وہ مصیبت کیا ہو گئی؟ کہ رحمت. کیونکہ مصیبت آتی ہے اللہ اپنی طرف رجوع کرانے کے لیے. ہاں، اب دل اللہ کی طرف رجوع ہو گیا مصیبت میں، کہ بس رحمت ہو جائے گی. اب اس کا نتیجہ رحمت ہے. اور مصیبت بھی آئی اور دل کا رجوع اللہ کی طرف نہیں ہوا، کہ ہاں کیا پکڑ آ جائے گی. شوبر کو مصیبت آئی تو ہماری طرف رجوع کرتے. ہاں، ڈانٹ پڑ رہی ہے کہ ہم نے ڈالی تھی مصیبت تکلیف، انہوں نے پھر بھی رجوع نہیں کیا. تو میں نے کہا کہ اصولوں سے، پابندیوں سے، ہاں، جب چلیں گے میرے دوستوں تو اندر کا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے گا. آدمی اپنے بدن کو کسی چیز کا پابند کرے گا، دل اسی کا پابند ہو جائے گا. یہ قاعدہ ہے. بدن کو پابند کر لیا کسی کام میں، کہ بس دھیرے دھیرے دل اس کام میں لگ جائے گا. اگر کوئی پابندی سے تسبیح پڑھتا رہتا ہے، پھر دل تسبیح پڑھنے والا بن جائے گا، کہ اب دل میں اس تسبیح کی جگہ ہو جائے گی. جس روز نہیں پڑے گا دل پریشان ہو جائے گا، کیونکہ دل کو اس تسبیح پڑھنے سے تعلق ہو گیا. جس عمل کا اپنے آپ کو پابند کیا وہ عمل ناگا ہو گیا، چھوٹ گیا، دل اندر سے بے چین ہو جائے گا. ہاں، وہ محسوس کرے گا کہ کیا بات ہے آج بے چین، کہ ہاں وہ عمل چھوٹ گیا ہے، دل کو اس کی غذا نہیں ملی ہے. جیسے آدمی کو اپنی عادت والی غذا نہ ملے تو اس کا ذہن پریشان رہتا ہے، اور جب مل جائے تو اس کے ذہن کو سکون ہو جاتا ہے. یہ اس کی طبیعت کا اثر ہے. ہاں، ایسے ان کی فطرت کا اثر ہے یہ. اس لیے کہتے ہیں کہ ان باتوں پر اپنے آپ کو جمانا ہے. کیونکہ کامیابی اللہ پاک استقامت اور پابندی پر عطا فرماتے ہیں. تو ہمارے ذمے تعالیٰ شانہ نے، میرے دوستوں، ذمہ داری ڈال دی ہے. اور یہ ذمہ داری کے لیے جیسے میں نے عرض کیا کہ موت تک کی ذمہ داری ہے، موت تک کی. پھر ذمہ داریوں کے پورا کرنے میں جتنے حالات آئیں گے، حالات بھی آئیں گے. دنیا کو اللہ پاک نے ایک حال پر رکھا نہیں ہے. بچپن آیا، جوانی آئی، بڑھاپا آیا، یہ تین دور تو ہر زندگی میں آتے ہی ہیں. یہ تین حال ہر آدمی پر گزرتے ہیں. پہلے کمزوری آئی، پھر جوانی کی قوت آئی، پھر بڑھاپے کا لوپ آیا. ہاں، قرآن شریف نے بتایا ہے. تو جس طرح ہماری زندگی پر حال آئے گا، حالات آئیں گے،
ہماری چیزوں پر بھی حالات آئیں گے، کپڑے پرانے ہو جائیں گے، نئے تھے پھر پھٹ جائیں گے، عمارتیں نئی تھیں پھر پھٹ جائیں گے، وہ بوسیدہ ہوگی، تو آدمی پر بھی حال آ رہے ہیں، اس کی چیزوں پر بھی حال آ رہے ہیں، اور یہ حال اللہ کے فیصلے سے آتا ہے، چاہے کوئی چاہے نہ چاہے، تو دین کے کام کرنے کے درمیان میں بھی حالات آتے ہیں، آدمی دین کا کام لے کر کے چلتا ہے اور اس پر دو قسم کے حالات آتے ہیں، ایک حال ہوتا ہے نعمتوں کی بہتات کا، کہ اللہ تعالیٰ نعمتیں بڑھاتے ہیں کہ دین کا کام بھی لو اور یہ نعمتیں بھی لو، دین کا کام بھی لو اور یہ نعمتیں بھی لو، جیسے سلیمان علیہ السلام پر اور داؤد علیہ السلام پر نعمتیں آئی، ہاں خوب نعمت آئی، یا ایھا الناس علمنا واوتینا من کل شیء، اے لوگو ہم کو تو اللہ نے عجیب عجیب تعلیمیں دی ہیں، سلیمان علیہ السلام جانوروں کی بولیاں جانتے، پرندوں کی بولیاں جانے، اور انعامات بھی خوب آئے باپ بیٹوں پر، بادشاہت داؤد علیہ السلام کو دی، علماء نے کہا ایسی بادشاہت دی کہ بنی اسرائیل ان پر متفق ہو گئے، ورنہ بنی اسرائیل کسی پر متفق ہوتے ہی نہیں تھے، ہاں ان کی بادشاہت پر بنی اسرائیل متفق ہو گئے، ہاں اللہ نے ان کو ایسی بادشاہت دی داؤد علیہ السلام کو، معجزے دیے، اور ابی سلیمان علیہ السلام کو اور دیا، بڑی بادشاہت، وہبی بادشاہت، وہبی یعنی اللہ نے محض اپنے کرم سے دی، کچھ کرنا نہیں پڑا، کوئی کوشش کاوش کچھ نہیں، ہاں اللہ نے دے دی، اس لیے وہ حضرات فرماتے ہیں کہ ہم کو تو ہر چیز مل گئی، اب یہ اسباب جو اللہ پاک نے ان کے حالات اچھے بنائے، تو ان کے بارے میں وہ کیا فرماتے ہیں انبیاء اکرام علیہ السلام کی، میرے دوستوں یہ تعلیم ہے کہ جتنے حال آئیں گے وہ امتحان کے لیے آئیں گے، اور جتنے احکام آئیں گے وہ کامیابی کے لیے آئیں گے، یہ قاعدہ انبیاء اکرام کا، دنیا کے لوگوں کا مطلب دوسرا ہوتا ہے، دنیا کے لوگ اپنے حال میں اپنی کامیابی سمجھتے ہیں اور حکموں کو ٹھکرا دیتے ہیں، اس لیے حال ان کا ساتھ نہیں دیتا اور حکم انہوں نے چھوڑ دیے، نتیجے میں وہ ناکام ہو جاتے ہیں اور اللہ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں، تمام اسباب والے فَكُلَّنَ أَخَذْنَا بِذَنبِهِمْ، کہ سب کو ہم نے ان کی گناہوں کی بادات میں اپنی پکڑ میں لے لیا، یہ سب اسباب والے ہیں جو اللہ کی پکڑ میں آئے ہیں، کیوں کہ انہوں نے اپنے اسباب کو اور اپنے حالات کو اصل سمجھا اور حکموں کو ٹھکرا دیا، تو نتیجے میں پکڑ آئی، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں اور یہ ہدایت دیتے ہیں کہ جو حال آئے وہ باقی نہیں رہے گا، وہ امتحان کے لیے آیا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا صاف بیان قرآن پاک میں ہے کہ جو مجھے اللہ نے بادشاہت دی ہے اور میرے اشاروں پر سب چیزیں چل رہی ہیں، یہ کس لیے ہے؟ کہ میرا امتحان ہے، لِيَبْلُوَنِي أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ، اس میں لگ کر اللہ مجھے دیکھے گا کہ میں اللہ کا شکر گزار بنتا ہوں کہ اللہ کا ناشکرا بنتا ہوں، یہ نبی کہہ رہے ہیں، ہاں تمام انبیاء کرام اسباب کو، حالات کو امتحان بتا رہے ہیں اور حکموں کو کامیابی کا راستہ یقینی بتا رہے ہیں، کہ جب آدمی اپنے اسباب میں اپنے حالات میں حکموں والا رہا تو وہ کامیاب ہوا، اگر حکم چھوٹ گئے کوئی سبب کوئی حال انہیں کامیابی نہیں دلا سکے گا، یہ حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام کی تعلیم ہے، یہی ان کی دعوت ہے، یہی ان کا راستہ ہے، اور پھر یہ بات اللہ پاک نے جیسے ان کو پیغام دے کر بھیجا تھا، نتیجہ بتا کر ان کی تصدیق کر دی، کہ دیکھو یہی بات ہے جو ہمارے نبیوں نے کہی، تو اسباب اور حال اس کو اللہ پاک نے امتحان کے لیے بنایا ہے، اس لیے یہ بدلتے رہتے ہیں، امتحان کے مضامین اور سوالات بدلتے رہتے ہیں، اور کامیابی کا راستہ بدلتا نہیں ہے، ایک ہی راستہ ہوتا ہے، باقی حال بدلیں تو اچھے حال آئیں گے اللہ کی طرف سے، تو اچھے حال میں کہ اچھے حال میں اللہ کا حکم پورا کرنا، اچھے حال میں اللہ کا حکم پورا کرنے والے بندے جو ہوتے ہیں وہ شکر گزار قرار دیے جاتے ہیں کہ ان کے ہم نے حال اچھے بنائے اور انہوں نے اپنی زندگی بھی اچھی بنائی، ذمہ داریاں بھی اچھی طریقے سے پوری کر لی کہ ہاں یہ ہمارے شکر گزار بندے ہیں، کہ انہوں نے نعمتوں کو بھی دیکھا اور نعمت دینے والے کو بھی جانا اور نعمت دینے والے کی ذمہ داریوں کو بھی جانا. ہاں یہ ہے تعلیم ہماری کہ ہم نعمت کو بھی سمجھیں، مال کے مال اللہ کی نعمت، پھر یہ بڑی نعمت ہے، اور اللہ کہ اللہ تو ہیں بڑے، انہوں نے تو دی ہے، تو یہ تھوڑا ہی ہے کہ نعمت آ گئے تو نعمت دینے والے کو بھول جاوے، کہ یہ بہت بڑی ناشکری ہے کہ نعمت دی اللہ نے اور بھلا دیا اللہ کو. ہاں نعمت نے غفلت میں ڈالا، کیوں کہ حکم والی محنت نہیں رہی تو نعمت کا تاثر پیدا ہو گیا، حکم کا تاثر ہٹ گیا. اس لیے ذمہ داری ہے کہ جو حال اچھا آئے اس میں شکر گزار بنے، شکر گزار. شکر گزار یہ ہے کہ زبان سے بھی شکر کرے، دل سے بھی شکر کرے. ہاں یعنی دل اس بات کا اقرار کرے اندر سے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اللہ کے احسان سے ہوا ہے، میری ہنر مندی سے نہیں ہوا. ہاں میری ہنر مندی سے نہیں ہے یہ. اللہم ما اصبح بی من نعمت او بأحد من خلقك فمنك ما تلا شریک لک. اے اللہ جو نعمت میری طرف آئی ہے صبح ہو یا شام ہو یہ صرف آپ کی طرف سے ہے، بلکہ جس مخلوق کو جو نعمت ملی ہو وہ صرف آپ کی طرف سے ہے. وما بكم من نعمت فمن اللہ، تمہارے پاس جو نعمت ہے وہ ساری کی ساری اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کا دعویٰ ہے. ہاں اور اطلاع ہے کسی سے نہیں آئی ہے، کہ اللہ سے آئی ہے. وما بكم من نعمت فمن اللہ، تمہارے ساتھ تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ خدا کی طرف سے. اسی وجہ سے جب اس سے خالی ہو جاتے ہو تو پھر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہو. ثم اذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ہاں پھر جب نعمت ہٹ گئی تو اب اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیا. ہاں تو نعمت میں اکڑ رہے تھے، اب ڈھیلے ہو گئے. یہ دلیل ہے کہ کسی اور کی طرف سے ہوتی تو اس کے سامنے اکڑتے، ہے نہیں تو اللہ کی طرف سے تھی. اس لیے میرے دوستو دو حال آئیں گے، دین کے کام کرنے کے ساتھ ساتھ کبھی اللہ تعالیٰ نعمتیں دے گا. نعمتوں میں کیا کرے کہ نعمتوں میں اطاعت کرے. ہاں جب نعمتیں آئیں جب اطاعت بڑھاوے، جب نعمتیں آئیں جب اطاعت بڑھاوے، جب نعمتیں آئیں جب اطاعت بڑھاوے. کہ پہلے میں 100 روپے سے اللہ کی اطاعت کرتا تھا، اللہ نے مجھے 1000 دی تو میری اطاعت 1000 کے اعتبار سے ہوگی. اب میرے پاس 1000 تھی، اب اللہ نے مجھے 1,00,000 دے دیے تو اب میں 1,00,000 کے حساب سے، کیونکہ تو اللہ کی طرف سے ہے. اور خوش ہو کر لگا رہے، خوش ہو کر. یہ سنت کہ خوش ہو کر لگاؤ، مجبور ہو کر نہیں، کراہیت کے ساتھ نہیں. ہاں جیسے منافقین مال لگاتے تھے مگر کراہت کے ساتھ، تمہاری ان سے کون اللہ وہم کارے ہوں، مال نہیں خرچ کرتے لیکن ناجوانی کے ساتھ، چلو کیا کریں مجبور ہیں، ماحول سے ماحول کا دباؤ پڑ رہا ہے، ورنہ اپنا نفاق کھل جائے گا، ہاں رسوا ہو جائیں گے ماحول میں، ناجوانی کے ساتھ لگا رہے ہیں. نہیں ناجوانی کی کیا بات ہے، اللہ کا دیا ہوا اللہ کے راستے میں لگے گا. جیسے وہ صحابی جن کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آدمی زکات کا مال وصول کرنے کے لیے پہنچا، عرب کا مال مویشی ہوتے تھے، مویشی مال العرب الماشیا، تو اب سونا چاندی نکلا ہے اور تیل نکلا، ورنہ عرب کا اصل مال اسے مویشی، یہ ان کا اصلی مال ہے. تو بہت اس لیے جانوروں کی زکات کے احکام ہیں شریعت میں، جانوروں کی زکات کے الگ مسائل ہیں، کیونکہ ان کے پاس بہت جانور ہوتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آدمی پہنچا کہ آپ کے پاس کتنا مال ہے، کتنے اونٹ ہیں، انہوں نے بتایا کہ اتنے. انہوں نے حساب کر کے بتایا کہ آپ کے اوپر اتنی عمر کا ایک اونٹ جانور واجب ہے، وہ ادا کرو. انہوں نے کہا کہ جس عمر کا آپ نے بتایا ہے بے شک، لیکن وہ تو چھوٹا ہوگا، نہ تو وہ دودھ دینے کے کام میں، نہ سواری کے کام میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم زکات کا یہ مال کسی کو دیں گے مجھ سے لے کر
فائدہ ہوگا, چھوٹی عمر کا ہے, اس لیے میری رائے یہ ہے کہ میں اچھی عمر کی ایک اونٹنی پیش کروں گا کہ جس غریب کو وہ جس بھائی کو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے وہ سواری بھی کرے گا, اس کے بچے دودھ پیئیں گے, ان کا گزارا ہوگا. یہ چھوٹی عمر کا یہ کیا فائدہ دے گا, اس لیے بڑی لے جاؤ. یعنی زیادہ دے رہے ہیں, زیادہ مقدار سے زیادہ, جو واجب ہے اسے زیادہ دینے کو تیار ہے. تو وہ شکر کی کیفیت بتا رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے آج مال دیا ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آدمی اس مال کا حساب لے کر میرے پاس زکات وصول کرنے کے لیے آیا ہے, ورنہ میرے پاس کہاں مال تھا, اللہ نے دیا ہے. تو شکر کی کیفیت ہے, شکر کی کیفیت اندر احسان مان رہے ہیں کہ آج مجھے اللہ نے مال دیا, ورنہ میں غریب تھا. دوسروں کی زکات کھانے کے حالات آدمی پر آتے ہیں کہ دوسروں کی زکات کھا رہے لے کر کے. آج اللہ نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں اپنی زکات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ادا کروں, اس لیے اچھی عمر کی ایک یہ اونٹنی لے جاؤں, زیادہ قیمتی لے جاؤں. ہاں خوش ہو کر دے رہے ہیں, تین نفس کو کہتے ہیں حدیث شریف میں کہ خوش دینی سے دے, کچھ کس کو دے رہے ہیں, اللہ کو. اور ذکر کا مطلب کہ امتیاز ہو رہتا ہے, ذکر کا معنی یہ کہ جرم کرو تاکہ حکم کے اچھے باہر نہ جاؤ, اطاعت پر رہو. کل لوگوں سے یہ انکار کرو, ہر بندہ جو اللہ کی اطاعت میں ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے, اس لیے کہ میں زیادہ نہیں لے سکتا. دیکھیے ہاں یہ زندگی میں نہیں, ایمان یقین عبادت علم و ذکر ایک ساتھ سب ہوگے لے جاؤ. آخر فیصلہ یہ کہہ پایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام یہاں قریب میں ہے, چلو وہاں ہم دونوں, جو فیصلہ ہو جائے وہ ٹھیک ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری دی اور پوری بات سنائی. یہ ہوا, آپ کے آدمی نے یہ بتایا, میں نے یہ عرض کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ وہی بتایا, ان کے صاحب شریعت اپنا مسئلہ بتا دیتا, پیغمبر صاحب شریعت. فرمایا واجب تو آپ پر وہی ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے کہ میں خوشی سے زیادہ دینا چاہتا ہوں, کہ ہاں تمہاری زیادتی قبول ہے, باقی تم پر واجب وہی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قبول فرما لی, وہ اٹھی اور ان کو برکت کی دعا دی. ہاں یہ مثال ہے کہ اچھے حالات آئیں تو شکر گزار بنے, اپنی قربانی بڑھا کر برکتیں لیں, کیونکہ برکتیں قربانیوں کی ہوتی ہے اور بے برکتی خواہشات کی ہوتی ہے. جب جان مال خواہشوں پر لگے گا تو بے برکتی آنے گی, اور جب جان مال حکموں پر لگے گا تو بظاہر گھٹتا ہوا ہے لیکن اندر سے برکتیں آئیں گی. ساری برکتیں قربانیوں کی ہوتی ہے, خواہشات کی کوئی برکت نہیں ہوتی. اور آج یہی مصیبت ہے, اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے کہ خواہشات میں جان مال پھنسی اور اس کی برکتوں سے محروم ہو گئی, دنیا بوجھ بن گئی. علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسباب نہیں چھینتے بلکہ اسباب کی برکتیں چھین لیتے ہیں. زمیندار کی زمین نہیں چھینی جاتی, اللہ زمین نہیں چھینتے, رہنے دے زمین اپنے پاس, لیکن زمین کی برکت پھینس لی, زمین بوجھ بن گئی, اب کیا کروں. تجارت کی برکت پھینس لی اللہ نے, تجارت بوجھ بنی ہوئی ہے, شہادت پوری نہیں ہو رہی ہے, کام پورا نہیں ہو رہا ہے, اور نہ اس کو چھوڑ سکتے ہیں نہ اس سے فائدہ لے سکتے ہیں. بوجھ دنیا بوجھ بننے کی صورت بنتی ہے جب اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں کو سلب کر کھینچ لیتے ہیں. ہاں اسباب نہیں کھینچتے, اللہ غنی ہے, کیا ضرورت ہے اس کی برکت چھینیں گے کیوں, کہ اندر بے اصولیاں ہوئی ہے. تو نعمت کے حالات پر, نعمت کے حالات میں مسلمان پر, تو وہ اللہ کے حکم میں شکر گزار بندہ بنے, اپنی بات پر قائم رہے, آگے بڑھے کہ اللہ نے اتنا دیا ہے اتنا لگائیں گے, جب یہ لگا لے گا اللہ اور دے گا, جب یہ لگا لے گا اللہ اور دے گا. وما انفقتم من شيء فهو يخلفه, کہ جو تم خرچ کرو گے اللہ اس کا بدل چکا دے گا. ہاں اور اللہ اپنا اب جو بدل دے گا یہ کہتے ہیں وہ اللہ کی شان کے مطابق دیں گے. ہاں شان کے مطابق, اللہ کی شان بڑی ہے, جب اللہ تعالیٰ ہماری کارگزاری کا بدل دے گا تو بڑی وہ بڑا بدل ہوگا, جیسے اللہ پاک بڑے ہیں ان کی عنایات اور ان کے انعامات بڑے. کم سے کم درجہ ایک کا دس بنا کر دینا، ایک کا دس بنا کر دینا، یہ کم سے کم درجہ ہے کہ ایک کیا تھا دس بنا کر دیں گے، دس ملے ایک کے بدلے میں دس آ گئے، اب وہ دس لگایا تو سو ملیں گے، سو لگایا کہ ہزار ملیں گے، محتاجی کی کوئی بات نہیں کہ محتاج ہو جاؤ گے کہ نہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ لن فقر اخشى علیکم، مجھے تمہارے محتاج ہو جانے کا ڈر نہیں ہے. تو محتاج ہونے کا ڈر کیوں آ رہا ہے؟ کہ شیطان کی طرف سے آ رہا ہے، شیطان ڈراتا ہے، شیطان یعیدکم الفقر، کہ شیطان تمہیں محتاجی سے تنگی سے ڈرائے گا کہ پھر تم کیا کرو گے، خرچ ہو جائے گا، ہاتھ سے نکل جائے گا، پھر کیا کرو گے. اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے وعدہ کرتے ہیں، واللہ یعیدکم مغفرتا منہ فضلا، اللہ کا وعدہ ہے مغفرت کا. ہاں یہ بڑا ہے، یہ پیشگی ہے، پیشگی. یوں کہتے ہیں کہ اللہ کے اطاعت کرنے والوں کو ایک انعام پیشگی ملتا ہے کام سے پہلے، وہ کیا کہ اللہ ان کی مغفرت کرتے ہیں، مغفرت کا انعام پہلے. ہاں پہلے مغفرت، یہ عجیب بات ہے کہ کام کرو تو پھر ہم معاف کر دیں گے، پھر اطاعت رہ جائے گی اور اطاعت کا انعام دیں گے. اللہ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم. ہم تمہیں ایسی تجارت بتائیں کہ جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا رہے ہیں. علماء نے کہا دردناک عذاب آخرت کا عذاب ہے، دردناک عذاب کہاں کا ہے؟ آخرت کا عذاب دردناک ہے، اس لیے دردناک بتایا کہ ہر آدمی کو اس میں سے چھڑانے کی خود تدبیر کرنی پڑے گی، کوئی دوسرا مددگار نہیں ہے. جیسے دنیا میں وکیل ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں اور مددگار بن جاتے ہیں، سفارشی ہو جاتے ہیں، یہ کچھ نہیں. اپنے آپ کو چھڑاؤ، خود ہی چھڑاؤ عذاب سے. تو اس کے اس کا راستہ بتایا کہ اللہ اور رسول کی باتوں پر ایمان یقین پیدا کر کے پھر جان مال کے مجاہدے، جان مال کی قربانیاں کے پیش کرو. جب یہ بات ہو جائے گی تو یغفر لکم ذنوبکم، سب سے پہلے کیا تمہارے قصور معاف کر دیے جائیں گے. پہلا انعام اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ آپ کو بے گناہ بنا دیں گے، جاؤ تمہارا گناہ مگر ہم معاف کر دیتے ہیں. ہاں پہلا میوہ ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ ہماری محنت کا پہلا میوہ مغفرت، پہلا پھل، پہلا میوہ مغفرت. کام کریں گے اب تعالیٰ کام ہو مغفرت کریں گے، بخشی دیں گے. پھر جو اطاعت رہ گئی ہے، جو اطاعت رہ گئی ہے اس کے انعامات دیے جائیں گے. اس لیے کہا پہلے تو تمہارے گناہ معاف کریں گے، اور جو جان مال لگایا ہے اس پر کم سے کم دس دینا، اور کہ اللہ جس کو چاہے اس کے اخلاص کی برکت سے، اللہ سے تعلق کی برکت سے اور بھی دیں گے، بڑھاتے چلے جائیں گے. مومن اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے لینے والا ہوتا ہے اور اللہ کی مخلوق کو دینے والا ہوتا ہے، اس لیے گھٹتا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ دیتے چلے جاتے ہیں. دنیا میں بھی دیں گے حکمت سے اور آخرت میں دیں گے اپنے فضل سے. جی ہاں دنیا میں حکمت سے دیں گے، یہ اللہ کا قانون ہے حکمت، تاکہ بگاڑ میں پیدا کر دیں. اس لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ جو دیں گے اسباب حکمت سے دیں گے، کسی کو زیادہ دیں گے، کسی کو کم دیں گے، اس میں حکمت ہے تاکہ بگاڑ نہ آئے. جیسا میں اللہ یا جو کمک پہ رقم ملو پتلا، آخرت میں مغفرت بھی ہو جائے گی، آخرت میں فضل بھی ہو جائے گا. حضرت مولانا علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فضل کا مفہوم بہت وسیع ہے، فضل میں سب چیزیں آ گئی، فضل میں جنت بھی آ گئی، روٹی کپڑے گھر اور جنت بھی آ گئی. جنت بھی تو اللہ کے بدل سے ملے گی. تو بڑے بڑے وعدے کیے ہیں میرے دوستوں ہمارے قدموں کو جمانے کے لیے. جو اچھے حال میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرے گا، اسے قربانیاں بنے گی تو اسے مغفرت ملے گی اور فضل ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو خیر کا ذریعہ بنا دیں گے، اسی قربانیوں کی وجہ سے خیر پھیلے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے رہے ہیں کہ توبہ لعبدین جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر، بہت خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ پاک خیر کا ذریعہ بنا لے، خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنا لے اور شر کے ملنے کا ذریعہ بنا لے. یہ جن کی کوششوں اور کاوشوں سے خیر پھیلی اور شر مٹا، اپنے آپ کو توبہ نصیب ہوئی، لوگوں کو توبہ نصیب ہوئی. یہ بھی ہوتا ہے خیر میں، جو کام کرتے کرتے اپنے گناہ کھل گئے ہیں، توبہ نصیب ہو گئی اور پچھلے گناہ ہوئے ہیں، توبہ کر کے اب آگے بڑھ رہے ہیں، تو یہ بھی خیر ہے اور یہ بڑی خیر ہے. یہ اپنے گناہوں کی معافی کا سامان بھی ہو گیا اور پھر ان کی محنتوں سے دوسروں کو توبہ نصیب ہو گئی. کہ دوسرے گناہوں میں پھنسے ہوئے تھے، اللہ پاک نے ان کی قربانیوں کی برکت سے ان کو گناہوں میں سے نکال کر اطاعت پر لگا دیا. حدیثوں میں ہے کہ ایک آدمی جو راستے سے بھٹک گیا تھا، اسے کوئی اللہ کے راستے پر لے آیا، دعوت دے کر کے، خوشامد کر کے، محنت کر کے، سمجھا بجھا کر کے اللہ کی طرف لے آیا. تو کیا ہوگا؟ حدیثوں میں ہے کہ اللہ پاک اس بندے کو اللہ کی طرف لانے سے، ان لانے والوں سے ایسے خوش ہوں گے جیسے کسی کا عزیز قریب گم ہو گیا ہو. ایک بیٹا تھا، وہ گم ہو گیا اور اس کے لیے پورا خاندان پریشان ہے. اب کوئی اس کو ڈھونڈ کے لے آیا اور اللہ کے گھر پہنچایا کہ یہ آپ کا عزیز ہے. کہ ہاں یہ ہمارا عزیز ہے. تو اس لانے والے سے جس طرح یہ خاندان خوش ہوتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ بھی اپنے ان بندوں سے ایسے ہی خوش ہوتے ہیں جو بھولے بھٹکوں کو اللہ کے راستے پر لے آ رہے ہیں. یہ تبسمس ہوئے حدیث میں الفاظ، خوشی کا اظہار اللہ کریں گے کہ بہت اچھا ہوا کہ ہمارے بندے کو ہمارے راستے پر لے آئے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ توبہ لعبدین جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر. یہ بڑی نعمت ہے کہ ہمارے ہاتھ سے اللہ پاک کسی کو راستے پر لا رہے. ایک بچہ تھا یہودی کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا جایا کرتا تھا، سمجھدار تھا. اب وہ نہیں آ رہا تو آپ نے دریافت فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھا کہ جب کوئی آدمی زیادہ غائب رہتا تو اس کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے دریافت فرماتے تو بنا تھا کہ آ نہیں رہا، نظر نہیں آ رہا ہے. لوگوں نے رکھا یا رسول اللہ وہ تو بیمار ہو گیا ہے. بیمار ہو گیا کہ چلے اسی گھر بیمار کی بیمار پرسی سنت. ہاں بیمار کی بیمار پرسی سنت، چاہے غیر دین پر ہو، معاشرت کا عمل ہے، دوسروں کے ساتھ کے رہن سہن کا عمل ہے کہ بیمار ہو تو بیمار پرسی کرو، اس کو تسلی لاؤ. مسلمان کی بیمار پرسی، کتنے فرشتے دعا مانگیں گے جب کوئی بیمار پرسی چلے جائے گا. آپ اس کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے، وہ تو آخری حالت میں تھا بیماری میں، وہ لڑکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اس کو دعوت دی. وہ یہودی کا بیٹا ہے، اس کو دعوت دی اب اللہ کے ایک ہونے کی، اپنے نبی برحق ہونے کی، اس کے ماننے کی. تو وہ سمجھ رہا کہ رات دن آئے گا، یہ مانوس تھا وہ. اب اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، باپ کی کھڑا یہودی ہے. اللہ کا فیصلہ، باپ نے کہا اطے ابو القاسم، ابو القاسم صاحب کی بات مان لو. ابو القاسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کہ مان لو بات. انہوں نے بات مان لی، مرتے مرتے کلمہ پڑھ لیا اور ایمان کی دولت لے کر دنیا سے رخصت ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ اللہ کتنا شکر احسان ہے کہ میری وجہ سے اپنے ایک بندے کو دوسرے سے نجات مل گئی. یہ وہی بات ہے کہ جب کوئی بندہ بھولا بٹ کا راستے پر آ جائے گا تو اللہ نے ہم کو بڑا احسان کیا کہ خیر کا ذریعہ بنا دیا. ہدایت تو اللہ دیتے ہیں، ہدایت اللہ دیتے ہیں، لیکن بندے کو ذریعہ بناتے ہیں. ہاں ہمارے پاس طاقت نہیں ہے کسی کو ٹھیک کرنے کی، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی طاقت نہیں ہے. اللہ کے ہاتھ میں دل ہے، ہمارا دل اللہ کے ہاتھ میں، ہم کسی کو ٹھیک نہیں کر سکتے، نہ اپنے آپ کو بھی نہیں ٹھیک کر سکتے. اس لیے ہم کو تو دعوت دعا کا ذمہ دار بنایا کہ دعوت دو ہدایت کی، میں نے چوتھی دعا بھی مانگو. جب یہ بات ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہم کو ذریعہ بنائیں گے. یہ نعمت ہے اللہ کا احسان ہے کہ ہم کو ذریعہ بنائیں اور کام خود کرے اللہ، اور جو ذریعہ بنیں گے ان کو نیک نام بنائیں گے، ان کو نیک نصیب بنائیں گے کہ ان کی وجہ سے ہوا، ان کی وجہ سے ہوا، ان کی وجہ سے ہوا. دنیا نہیں کہے گی کہ فلاں جماعت نے فلاں علاقے میں ماشاءاللہ محنت کر لی اور وہاں کی فضا بدل گئی. وہ فضا اللہ نے بدلی اور ہدایت اللہ نے دی ان کے دلوں کو، لیکن نیک نامی اپنے بندوں کو اللہ دیتے ہیں. ہاں نیک نامیاں دنیا میں اپنے بندوں کو اللہ مخلصین کو دیتے ہیں. ہاں تو ان کی وجہ سے ایسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سب سے زیادہ اونچا ہوا ہے، اور افسانہ الگ کا ذکر حضور کے نیک نامی سب سے زیادہ. ہاں کیا کسی کی کوئی بھی آپ کو بدنام کرے اس کی بدنامی کا کوئی اثر آپ پر نہیں پڑے گا. لوگ آپ کو بدنام کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے پتا نہیں کس کو بدنام کرتے ہیں، انہم یزمون المزمم وانا محمد. یہ تو میرے کو بدنام کرے، میں تو محمد ہوں، خوبیوں والا ہوں، میرے لیے کیا بدنامی اثر کرے گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سب سے اونچا ہوا، آپ کی نگرانی سب سے اونچی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کی محنت میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام ہوا تو میرے دوستوں جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو اللہ نے دنیا میں بڑھایا اور آپ کو نیک نام بنایا. ہاں آپ کو شرف دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری اور برکت میں اور نیابت میں، یہ کہ یہ شرف اللہ امت کو بھی دے گا جیسے قیامت کے میدان میں کہ ہم سب سے آخر میں ہوں گے. ہاں پیدا ہونے میں اور سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، ٹھیک ہے ان کا نبی سب سے پہلے جنت میں جائے گا، ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنت میں جانے والے، سب سے پہلے قبر میں سے اٹھنے والے، اور یہ امت کہ سب سے پہلے جنت میں جانے والی. شرف ہے، شرف اللہ کی طرف سے. ہاں کیوں کہ کام دیا ہے، راستہ ایسا دیا ہے. تو میں نے عرض کیا تھا اس پر میرے دوستوں کہ نعمتوں میں حق تعالیٰ قانونوں کا حکم باقی رکھ اب یہ جائیں گے اور ان کو نعمتیں بھی دی جائیں گی، قربانیوں کی برکتیں بھی دی جائیں گی، انہوں میں بدلہ بھی رہے گا آخرت میں، اور انہیں اللہ خیر کا ذریعہ بنائیں گے. ثابت قدم رہنا ضروری ہے تاکہ نعمت میں پھسل نہ جائے. ہاں جو نعمت میں پھسل جائے گا وہ نعمت کی برکت سے محروم ہوگا، اور حکم سے ٹوٹنے کی وجہ سے پھر حکم کی ذمہ داری لیا جائے گی کہ حکم کیوں توڑ دیا، نعمت ہوتی تھی حکم توڑنے کے لیے. یہ ہوگا سوال کہ نعمت نے حکم توڑنے کے لیے نہیں تھی، اس نے انسان کو ناشکرا بتایا اللہ پاک نے کہ یہ بڑا ناشکرا کفور، بہت بڑا ناشکرا، کیونکہ نعمتیں بھی کھائے اور نافرمانی بھی کرے تو دور نہیں ہے، نعمت بھی کھائے ناشکری بھی کرے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. اگر اللہ کی نعمتوں کو گنو تو گن نہیں سکتے. ہاں علماء نے لکھا ہے کہ اس لیے نہیں گن سکتے کہ ایک نعمت میں کتنی نعمتیں ہیں. ہاں ایک نعمت میں کتنی نعمتیں ہیں کیا گنو گے؟ بندر ایک آم کھاتا ہے پھاڑ کے بس، آم کھائے گا نا بندر، تو آم نعمت ہے وہ، لیکن وہ پھاڑ کے کھا جائے گا. اور آپ کہ ہم تو کاٹ کے بھی کھائیں گے اور کیا نام اچار بنا کے بھی کھائیں گے اور مربع بنا کے بھی کھائیں گے اور سوس کے بھی کھائیں گے. ہاں ہر پتا نہیں کتنی چیزیں ہیں اور اس کے نفع، ہر موسم کا پھل اس موسم سے تدارک کرتا ہے. میں اپنے آپ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر موسم میں پھل پیدا کرتے ہیں تاکہ اس موسم میں جو نقصان دینے والے اثرات کبھی لوگوں پر پڑے اس موسم کا پھل پیدا کر کے اللہ اس نقصان کا تدارک کرتے ہیں، تاکہ ہمارے بندوں کی طبیعتوں میں تدارک ہو جائے ہم اور طبیعت ایسا ڈال پڑ رہے. یہ کون جانتا ہے؟ اس نے کہا علماء نے کہ وما بكم من نعمة فمن الله، جو نعمتیں تمہارے پاس وہ اللہ کی طرف سے ہیں اور اتنی ہے کہ جن میں چاہو تو گن بھی نہیں سکتے، کیونکہ اس نعمت میں کئی کئی کتنی کتنی نعمتیں چھپی ہوئی ہیں دیکھ نہیں سکتے ہم، ایک نعمت نظر آتی ہے. اس لیے نعمتوں کا تقاضا ہے قربانیوں کو بڑھانا تاکہ وفادار ثابت ہو، نہیں تو بے وفا ثابت ہوگا. نمک حرامی کہلاتی ہے یہ، کہ نعمت بھی کھا رہے ہیں نافرمانی بھی کرے تو یہ نمک حرامی کہتے اس کو، یہ نمک حرامی ہوئی ہے. اس لیے فرمایا ان میں انسان لظلوم کفار، یہ آدمی کیسا ہے کہ بڑا ظالم ہے, اس کے پاس کوئی ارجا بھی نہیں ہے, اور کہ بڑی نعمت ہرانی اس سے ملا ہوئے ہے کہ خدا کی نعمت کھا لے اور خدا کی بغاوت بھی کرے.
ہاں
جب یہ بات ہوگی پھر بڑی سزا آئے گی. اللہ حفاظت فرمائے. خصوصاً دین کی نعمت بڑی نعمت ہے, اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. دین کی نعمت کے بعد جو محرومی آتی ہے تو اس کا کوئی بدل نہیں.
ہاں
یہ بہت تنبیہ کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. الم تر الذين بدلوا نعمت الله كفرا وحلوا قومهم دار التوار جهنم يصلونها وبئس القرار.
کفار قریش کے لیے آیت اتری.
ان کو دیکھو قریش کے لوگوں کو کہ کتنی بڑی نعمت دی ان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں پیدا ہوئے, قرآن ان کے زبان میں اترا, اور قریش کو خاندانی شرف دیا اللہ نے, اور تجارت اور مال ان کو خوب دیا. دنیاوی دینی دونوں نعمتیں دی. انہوں نے اس نعمت کے جواب میں کیا کیا؟ اس نعمت کے جواب میں انہوں نے کوئی شکر نہیں کیا, بلکہ ان نعمت کو نہ شکریوں میں تبدیل کیا کہ دین کی مخالفت کی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کی, اور نبی کو کعبے میں نماز پڑھنے نہیں دیا, اور پھر مجبور کر کے مکے سے نکال دیا. یہ ان کی کارگزاری ہے اس نعمت کے جواب میں. ہاں بڑی بڑی مکاریاں کی, اور تاکہ نبی کو یہاں سے نکالنے پر مجبور ہے, چنانچہ نبی کو مکے میں سے نکال دیا. تو نبی نے مکے سے نکل کر کے اپنا کام تو کیا, ان کو کیا ملا؟ تو ان کو کچھ نہیں ملا, یہ محروم ہو گئے. الم تر الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا. دیکھا نہیں آپ نے ان کو کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو کفر میں اور ناشکری میں تبدیل کر دیا, اور خود بھی لے گئے اور اپنے قوم کو بھی ہلاکت میں حساب دیا. ہوا حلو قوم ہم دار الباس, خود بھی لے گئے اور اپنے قوم کو بھی ہلاکت میں اتارا. کہ کتنے لوگ تھے جو قریش کی وجہ سے حق پر نہیں آ سکے, جب قریش متوجہ ہوئے آخر میں سب لوگ متوجہ ہو گئے, تو نہ خود آئے اور نہ دوسروں کو آنے دیا, لوگوں کو روکتے رہتے تھے. مکے میں جو آ رہے ہیں اس کو بہتا ہے, مکے میں جو آ رہے ہیں اس کو بہتا ہے, تاکہ وہ آپ کے پاس نہیں جاوے. اس لیے اللہ پاک نے بڑی سزا سنائی ان کی, جہنم میں یسلو نہا وبے سل کرا, کہ جہنم میں جانیں گے اور برا ٹھکانا ہوگا ان کا. نعمت کا یہ جواب نہیں ہے کہ نعمت کے اندر ناشکری کی جاوے, بلکہ جب اللہ تعالیٰ دین کے کام کرنے والوں پر نعمتوں کا حال لاوے تو وہ اپنی نعمتوں کو حق پر لگاویں, قربانیوں پر لگاویں, ہاں تاکہ ان نعمتوں میں حکموں کی برکتیں آئیں. جب مسلمان اپنے اسباب کو حکموں پر لگائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے حکموں کی برکتیں ان کے اسباب میں دیں گے. ان کے تندرست میں برکت ہوگی, ان کے اولاد میں برکت ہوگی, ان کے مالوں میں برکت ہوگی. ہاں اسباب میں برکتیں آتی ہیں, کیوں کہ اسباب حکموں پر لگے. حدیثوں میں اس کی دلیلیں ہیں, حدیثوں میں اس کے قصے ہیں کہ اسباب کو حکموں پر لگایا, اللہ نے حکموں کی برکتیں اسباب میں دے دی. جی ہاں, ایک حال نعمتوں والا, ایک حال تکلیفوں والا. یہ دنیا میں آتا رہتا ہے رات دن کی طرح سے, کہ رات دن ختم ہوا رات آ گئی, اندھیرا ہو گیا, پھر رات ختم ہوئی اجالا ہو گیا. تو جس طرح رات دن کا نظام اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں, ایسے ہی بندوں پر کبھی اچھے حال لائیں گے, کبھی ناگوار حال لائیں گے, کبھی تکلیف آ گئی, بیماری آ گئی, محتاجی آ گئی. یہ حال بھی دین کے کام کے ساتھ آتے ہیں اور آ سکتے ہیں, ناممکن نہیں ہے. دین کا کام بھی ہو رہا ہے اور تکلیف بھی آ رہی ہے. تو تکلیفوں کا آنا یہ مردود ہونے کی نشانی نہیں ہے, یاد رکھو. لوگ مایوس ہو جاتے ہیں کہ نہیں, تکلیف تو نبیوں پر آتی ہے. ہاں تو تکلیف کا آنا یہ نامقبول ہونے کی علامت اور نشانی نہیں ہے, بلکہ بعض لوگوں پر اللہ تعالیٰ تکلیف بھی ڈالتے ہیں اور حکم کی ذمہ داری بھی دیتے ہیں. وہ حکموں کو بھی پورا کرتے ہیں, تکلیف کو بھی برداشت کرتے ہیں, ان کو حکموں کو پورا کرنے کا انعام دیتے ہیں اور تکلیف کا بھی انعام دیتے ہیں. کہ تم نے تکلیف اٹھائی ہے نا, چلو تکلیف کا یہ انعام لو. حکم پورا کیا ہے نا, چلو حکم کا بھی یہ انعام لو. اللہ تعالیٰ ترغیب دیتے ہیں. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم النفس ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. لمبی آیت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماحول میں جو لوگ رہتے تھے جہادوں میں ان کو اللہ کا روح دے رہے ہیں کہ جو لوگ جہادوں میں رہتے ہیں وہ نبی سے نبی کے کام میں پیچھے نہ رہے, نبی کا ساتھ دے. جہادوں والے مدینہ منورہ والے تو تھے ہی, آس پاس کیا آس پاس کے لوگ نبی کے ساتھ کام میں رہے, نبی سے پیچھے نہ رہے. یہ نہیں کہ نبی تو اللہ کے راستے میں کام کریں گے, تکلیفیں اٹھاویں اور یہ اپنے گھر میں رہے, تو ایسے نہ کریں, بلکہ وہ نبی کا ساتھ دیں پیچھے نہ رہیں. اگر نبی کا ساتھ دیں گے یہ فرماتے ہیں کہ ان کو کوئی تکلیف آ گئی, پیاس آ گئی, بھوک آ گئی, تھکن آ گئی, یہ تین سراہتن کے سراہتن ہے کہ ان کو بھوک لگے گی, پیاس لگے گی, تھکن ہوگی اور کچھ خوف کے حالات آئیں گے. ہاں, کام کرنے میں خوف کے حالات بھی آتے ہیں, ناموافق ماحول ہوتا ہے اور لوگ مخالفت کا اظہار کریں گے. یہ بھی ان کو فرض کہ لوگ مخالفت کا اظہار کریں گے کہ ان باتوں سے نہ گھبرانے, ان کی بھوک کو, ان کی پیاس کو, ان کی تھکن کو, ان کے خوف کو, ناموافق حالات کو, یہ ساری چیزیں جو ان پر سے گزرے گی اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو نیک عمل بنا کر لکھ لیں گے. بھوک بھی نیک عمل, پیاس بھی نیک عمل, تھکنا بھی نیک عمل, خوف آیا وہ بھی نیک عمل, لوگوں کی مخالفتیں برداشت ہوئی تو وہ بھی نیک عمل. الگ کیا نہیں ہے, یہ تو آیا ہے اوپر سے, لیکن اللہ تعالیٰ ان تمام کیفیتوں کو نیک عمل بنا کر لکھیں گے. ہاں, ان کی بھوک نیک عمل بن گئی. دیکھو ہر کارخانے میں, ہر زمین میں, ہر کاروبار میں کام کرنے والا بھوکا ہوتا ہے, یہ نہیں ہوتا, قدرتی بات ہے. آدمی بھوکا ہوتا ہے, پیاسا ہوتا ہے, کام کر کرتے تھکتا ہے, تو بھوک پیاس تھکن پر کون سا بدلہ ملتا ہے دنیا میں؟ آپ دیکھیں کہ بھیا تو میں کام کر کے بھوکا ہو گیا تو جاؤ کھاؤ, ہاں جاؤ کھاؤ, کیا چاہوں گا یہ پیو پانی, پانی بھی خرید کے پینا پڑتا اب تو. جی ہاں, تو بھوک پیاس پر کوئی نہیں دیتا, تھکنے پر کوئی نہیں دیتا, کیونکہ سبھی چیزیں طبیعت تھک جاتی ہے. اللہ ہی ایک ایسے پروردگار ہے کہ جو کام کرنے والوں کی بھوک پیاس تھکن کو بھی انعام بنا دیں گے. ان کا تھکنا ان کا انعام, ہاں تھکنے پر انعام ملے گا. ناموافق ماحول میں کام کیا, لوگوں نے مخالفتوں کا اظہار کیا, غیر و غضب کا اظہار کیا, تو یہ بھی نیک عمل میں آ جائے گا. اور جو مال خرچ کرو گے, آگے آیتوں میں ہے کہ جو مال خرچ ہو جائے گا نبی کی تابعداری میں, وہ تو ہے نیک عمل. بلا سکون میں فقط سیرت ملا کبھی رتن اللہ کے قدل, وہ تو ہے نیک عمل. تو ناموافق حالات آئے دین کے کام پہ تو وہ مایوس ہونے کے لیے نہیں ہے, نا امید ہونے کے لیے نہیں ہے کہ میں تو بہت اچھے سے کام کرتا ہوں, میرا تو کچھ بنتا ہی نہیں, میرا تو کچھ بنتا ہی نہیں, میں تو جب سے قرضدار تھا قرضدار ہی ہوں, تنگی میں ہوں, بیماری میں ہوں. شیطان نا امید بناتا ہے آدمی کو. اگر مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایت میں ہے کہ جس طرح شیطان گناہوں کی لذت میں ڈال کر محروم کرتا ہے, گنہگار بنا دیتا ہے, ایسے ہی کام کرنے والے کو اور بندے کو نا امید بناتا ہے کہ دیکھو کتنے اچھے سے تم کام میں ہو, کچھ ہوا پائے گا تو چھوڑو. اب چھوڑا دیا, یہ بھی اس کا مقصد تھا. تو نا امید بن جائے مسلمان اپنی محنت سے اور اللہ کے انعامات سے محروم ہو جائے گا, نا امید ہو کر چھوڑ دیا. تو نا امید ہونے کی کیا بات ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ آج ہی ہے اپنا وعدہ پورا کرنے سے؟ وہ اپنا وعدہ نہیں پورا کرے گا, یا غلط وعدہ کیا تھا ہم سے, دھوکے کی بات کہی تھی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے دھوکے کی بات نہیں کہی. اللہ تو حق فرماتے ہیں, یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. اے لوگوں, اللہ کا وعدہ حق ہے, سب پورا ہوگا یہ نہیں بتایا, سب پورا ہوگا یہ نہیں بتایا. ہاں, کیفیت مجبور ہے, سب پورا ہوگا, کیا کیفیت ہوگی تو یہ نہیں بتایا. وعدہ حق ہے, لہذا دنیا کے حالات تمہیں دھوکہ نہ دے. یہ پہلی بات کہ دنیا کے حالات تمہیں دھوکہ نہ دے. بیماری آئی, تکلیف آئی, قرض آیا, یہ حالات دھوکہ نہ دے. وعدہ حق ہے, پورا ہونے والا ہے, ہوا نہیں ہے ہونے والا ہے, جیسے موت آئی نہیں ہے آنے والی ہے. موت آئی نہیں, آنے والی ہے, کوئی نہیں کہ صحیح نہیں آئے گی, آنے والی ہے. ایسے وعدہ پورا ہوا نہیں, ہونے والا ہے. ہاں یہ سمجھنا چاہیے. تو فرمایا دنیا کے حالات تمہیں دھوکہ میں تھے, اور شیطان جو دھوکہ باز ہے وہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے کہ وہ تمہیں اللہ کے حکم سے ہٹا کر دوسری کوئی چیز بتا دے. یہ آدم علیہ السلام کو بتائی تھی, حکم سے ہٹا کر بے حکمی میں لگا دیا تو پشیمان ہو گئے. باپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا شیطان نے, باپ کے ساتھ, ہمارے باپ کے ساتھ. اللہ نے بتایا تھا کہ اس درخت کو نہ کھانا تو رہو گے کامیاب, اس نے کہا کھا لو کامیاب ہو جاؤ گے, دھوکہ دے دیا. دھوکہ دیا اور قسم کھا کے کہا آدم علیہ السلام سے کہ آدم مجھے کیا لے رہے ہیں آپ کے, خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر اس کو کھا لو گے نا تو اللہ کے قدرت میں سزا رہو گے. اور اللہ نے کہا تھا کہ اس کو کھاؤ گے تو اپنا نقصان کرو گے. ہاں اور اس نے قسم کھا کے کہا. جب آدم علیہ السلام کے سامنے قسم آئی اللہ کی, وہ پسیج گئے, پگل گئے, یہ تو اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے. تو ہوا وہی جو اللہ نے فرمایا تھا کہ آدم اگر تم نے اس کو کھا لیا تو اپنا نقصان کرو گے, فتکونا من الظالمین. اس کا ترجمہ علماء نے کیا ہے کہ اپنا نقصان کرو گے, ہو گئے نقصان. تو اللہ کا وعدہ حق ہے, پورا ہوا نہیں, ہونے والا ہے. کیونکہ ناگواریوں پر اللہ کی مدد جلدی آتی ہے, تکلیفوں پر, مصیبتوں پر, تنگیوں پر جب دین کا کام ہوگا مدد جلدی آئے گی. ہاں کیونکہ اسباب تو ہے نہیں, اس سے اللہ کے کوئی مددگار نہیں ہے. ہاں لیکن اللہ تعالیٰ کچھ قربانیوں اپنی حکمت سے وصول کرنا چاہتے ہیں, تو ان کی قربانیاں وصول ہو جائے تاکہ انہیں پورا انعام ملے. ہاں تو اچھوں پر تکلیف زیادہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بخار ڈبل ہوتا تھا, ڈبل. اس نے مسیح نے ایک دفعہ ہاتھ رکھا, یا رسول اللہ آپ کو تو بہت بخار ہے. ہاں تو حضور کا بخار ڈبل. کیوں؟ کہ حضور اللہ کے بڑے بندے ہیں, کہ ان کو بخار دے کر بڑا انعام ملے گا. ہاں تو اللہ کے نیک بندوں کو راستے پر تکلیف آئے گی, بڑا انعام ملے گا. بھوک کا, پیاس کا, تھکنے کا, مخالفتوں کا, تنگیوں کا. جہاں ان کی تنگی ہے تو ان کی تنگیاں قربانیاں ہیں, ان کی تنگیاں قربانیاں ہیں. ہاتھ تنگی میں ہیں اور پھر کل کو اللہ پاک ان کی تنگیوں کو ہٹا دیں گے. ان نمال اسر یسرا گھبراؤ نہیں, تنگی کے پیچھے, دشواری کے پیچھے آسانی آ رہی ہے. ہاں حضرت علی فرماتے تھے کہ میرے پاس آٹے کے پیسے نہیں, آٹے کے پیسے, اور گھر میں سخت بھوک. فاطمہ کی کمر بھوک تمہاری ڈوب گئی, ہمارے پاس آٹے کے پیسے نہیں ہیں. ہاں باہر نکلا, میں نے صحیح تیل دینار حاصل کیا, اس کا آٹا خریدا, گھر میں روٹی بنائی, حضور کے یہاں بھی لے گئی, وہاں بھی پکڑ بھاکا چل رہا, اور گھر والوں نے بھی کھائی. ایک وقت ہمارا یہ تھا کہ آٹے کے پیسے نہیں ہیں گھر میں, پورا گھر بھوکا ہے, اور آج میری خیرات 40,000 ہے جو میں نکالتا ہوں. خیرات اپنی نکالتا ہوں وہ 40,000 ہے. یہ کیا ہوا کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا. ان نمال اسر یسرا کہ دشواری کے پیچھے آسانی آ رہی ہے, گھبراؤ نہیں, دشواری کے پیچھے آسانی آ رہی ہے. شیطان یہ سلسلہ کاٹنا چاہتا ہے تو اس کی قربانی آگے نہ بڑھے, ورنہ یہ کامیاب ہو جائے گا. اس نے یہی سے نا امید بنا کر اس کو کاٹ دیا. سنا کہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں کام سے, جو حالات اچھے نہیں ہے تو بیٹھ جانا علاج نہیں ہے, قائم رہنا علاج ہے. جب کھڑے ہیں کام پر, چل رہے ہیں تو کام ابھی نہیں بنے تو بیٹھ جائیں گے تو کیسا بنے گا؟ عقل ماری جاتی ہے آدمی کی. ہاں کیونکہ شیطان دھوکا دیتا ہے اس کو کہ نہیں اللہ کی طرف سے تکلیف آئی ہے, اور اللہ اس تکلیف کو دور کرے گا. اور جب اللہ تعالیٰ دور کرے گا تو ہمیں اپنی نعمت بھی دے گا اور تکلیف کا معاوضہ بھی دے گا. کیا آپ نے تکلیف اٹھائی تھی نا, یہ لو. تو ایمان والے کے لیے تو میرے دوستوں فضائل ہی فضائل ہے, کیونکہ ایمان کی بڑی ذمہ داری ہے. لیکن شیطان پیچھے پڑا ہوا ہے, حالات ساتھ دیتے نہیں ہیں, دنیا ملامت کرتی ہے اس کو کہ صاحب ایسا دین تھوڑا ہی ہے, ایسا دین تھوڑا ہی ہے. یہ دنیا کی ملامتیں ہوتی ہے, یہ تینوں چیزیں آدمی کے پیچھے لگتی ہیں. شیطان ان کے پیچھے لگا ہے اور دنیا ملامت کرتی ہے اور حالات ساتھ نہیں دے رہے ہیں. تینوں طرح اور اللہ ایک طرف ہے, تو ان تینوں باتوں سے تم نہیں لڑاؤ, ہم کام کر کے بتائیں گے. سنا کے کام کر کے بتایا کہ ابو ہریرہ بھوک میں بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے, یہ آپ نے سنا ہے, بھوک میں بے ہوش ہو کر گر گئے, بھوکی بھوک دکھ دکھ. ہاں ایک دفعہ انہوں نے دو دانے سے گر دیا, ایک کھا لیا ایک رکھ لیا, پر میں نے ابو ہریرہ کیوں رکھ لیا, دونوں کھا لو, رسیا میری ماں کے لیے ایک رستہ ہے, ماں کے پاس کچھ نہیں ہے, ایک دانہ کھاؤں ایک دانہ لے جاؤں. فرمایا دونوں کھا جاؤ, تمہاری امی کے لیے دو اور دیں گے ہم اور دو اور لو, تو دونوں دونوں کا مسئلہ چل رہا. تو پھر دور بدل گیا, جب وہ محدث ہیں, حدیث کی تعلیم دے رہے ہیں, لوگوں کو دعوت دے رہے, عشاء نماز کھانا میرے گھر ہوگا. ہاں لوگوں سے بھائی عشاء کھانا میرے گھر ہوگا عشاء کے بعد, اور لوگوں کو اپنے گھر بلائیں گے, کھانا کھلائیں گے اور حدیث کی سنائیں گے. کیوں کہ ختم دور ختم ہو گیا, اور امیر مدینہ امیر ہے, امیر ہے. کیوں انما علی سرعی اسرا, انما علی سرعی اسرا, گھبراؤ نہیں, دشواری کی وجہ آسانی آ رہی ہے, دشواری کی وجہ آسانی آ رہی ہے. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب, کہ صبر کرنے والوں کو اللہ بدلہ ان کا بے حساب دیں گے. تو اچھے حالات ناگوار حالات, یہ دونوں دائیں بائیں دین کے چلتے ہیں. بعض نبیوں کے اچھے حالات ہوئے, داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, ہاں ان کے حالات اچھے رہے, اور اکثر انبیاء کرام کے حالات ناگوار رہے, اور دونوں کامیاب ہوئے, دونوں ہی کامیاب. حضرت ابو بکر نے ہجرت کی, 6000 کی رقم تھی ساتھ, صحیح سلامت خود بھی پہنچ گئے, رقم بھی پہنچ گئی. صہیب رومی نے ہجرت کی تو ان کا سارا مال گھر کا چل لیا, مکے والوں نے کچھ نہیں بچا, سب پیسے چلے گئے, سب دولت چلی گئی, سب کمائی چلی گئی, اور ہجرت ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی, صہیب رومی کو, صہیب رومی کو بشارت دی. کیا بشارت دی؟ کہ آپ اپنے سودے میں کامیاب ہو گئے, حکم پورا ہو گیا, مال چلا گیا, اپنے سودے میں کامیاب ہو. تو ابو بکر بھی ہجرت کر کے کامیاب, صہیب رومی بھی ہجرت کر کے کامیاب. کیوں کہ کامیابی تو حکم میں ہے, حالات امتحان کے لیے ان کے لیے اللہ کی حکمت کا ان کے لیے یہ تقاضا ہوا, صہیب رومی کے لیے حکمت کا یہ تقاضا ہوا. صہیب رومی اپنی عمر میں بھوکے مر گئے کہ نہیں, بہت برکتیں ہوئی, بہت برکت ہوئی, لوگوں پر بہت خرچ کرتے تھے, بہت پیسہ, بہت پیسے ہاتھ ان کے ہاتھ سے خرچ ہوتے تھے. جب حضرت امیر المومنین عمر نے ان کو ٹوکا بھی کہ تمہارا ہاتھ بہت کھلا ہوا ہے, بہت بہت چل رہا ہے, پیسے بہت جاتے ہیں. انہوں نے عرض کیا امیر المومنین, سچ فرمایا آپ نے, لیکن میرا خرچ کرنا ناحق میں نہیں ہے, جتنا خرچ کر رہا ہوں حق پر خرچ کر رہا ہوں. تو اللہ نے ان کے خرچ کرنے کے لیے وسعت پیدا کر دی. امین کو ٹوکنے ٹوکا امین نے تو بتایا کہ میں حق پر خرچ کرتا ہوں, اور اللہ نے ان کے قربانیوں کو اور ان کو بڑی فضیلتیں دی. تو یہ ہند مال شریف طرح ناگوار حالات آئیں گے, صحیح حال خوشگوار حالات آئیں گے. تو حضرت انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کی بات یہ ہے کہ بھائی دونوں حال امتحان کے لیے ہیں, حکم کامیابی کے لیے. اس حال میں جو حکم پورا کرے گا وہ بھی کامیاب ہو جائے گا, اور خوشحالی میں جو حکم کو پورا کرے گا وہ بھی کامیاب ہو جائیں گے. اللہ نے حالات کو, اسباب کو امتحان کے لیے بنایا, اور حکموں کو کامیابی کے لیے بنایا. اس لیے 24 گھنٹے کی ہماری زندگی ایمان یقین کے ساتھ حکموں والی بنے, اجتماعی انفرادی ہر قسم کی, کہ بس پھر ہر حال میں کامیاب ہوں گے. بیماری آئی تو, تنگی آئی تو, محتاجی آئی تو کامیاب بن جائیں گے. نعمت آئیں گے تو کامیاب. ہاں کیوں کہ نعمت کا استعمال حکموں پر ہوگا, تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں میں حکموں کی برکتیں نہیں ہیں. سارا اتنی قربانی دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے تھے. حضرت عثمان نے اتنا مال خرچ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ مالدار آدمی تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ آج کے بعد عثمان اگر کوئی عمل بھی نہ کرے تو ان کی کامیابی کے لیے کافی ہو گیا. اتنا لگا دیا
ہاں
آپ کے زمانے میں, اور بعد میں بھی لگتا ہی رہا. مسجد نبوی بنائی اپنی خلافت کے زمانے میں, 10 مہینے کام چلا مسجد نبوی کا, پورا دن روزہ رکھتے تھے, قرآن پڑھتے تھے, اور مسجد میں جو کام ہو رہا ہے, مسجد تعمیر ہو رہی ہے, اس کی نگرانی بھی کرتے تھے. 10 مہینے کام چلا, حیات الصحابہ میں لکھا ہے. اپنے مال سے مسجد کو 80 نو صحیح بنایا, بوسیلا ہو گیا تھا سارا کام. کنواں خرید کر مدینے والوں پر وقف کیا جو اب تک ہے, تو بہت کیا. کیوں؟ اللہ نے نعمتیں دی تھی, تو نعمتوں کو قربانیوں پر لگایا, تو بشارتیں مل گئی. مصیبتوں پر مصیبت آئی, مصیبتوں پر حضور نے بشارتیں دی. تو مومن کے لیے ہر حال خیر کا ذریعہ ہے, بشرطے کہ زندگی کا مقصد دین بنے. ہاں, مقصد سے نہ ہٹے. ہماری زندگی کا مقصد اللہ پاک نے اپنا دین بنایا ہے میرے دوست. اس پر سارے انعامات کے وعدے ہیں جو غیب میں ہیں, اور تقاضے کے تقاضے مشاہدے میں ہیں. دین کے تقاضے حاضر ہیں, سامنے آئیں گے, اور وعدے غیب میں. تقاضے پورے ہوتے ہوتے اپنی حد پر پہنچ جائیں گے, تو جو وعدے غیب میں ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے. ہاں, اس لیے دین کے تقاضے حاضر ہوں گے اور انعامات غیب میں ہوں گے. یہ امتحان ہے کہ تقاضے اب پورے کر لو اور انعام غیب میں ہے وہ بعد میں حاصل کر لو. اور فرمائیں نواز اللہ حق, اللہ کا وعدہ سچا ہے. خدا اپنے بندوں سے وعدہ خلافی نہیں کریں گے. بندے کمزور ہیں, محتاج ہیں. یہ سارا نظام اللہ نے ان کو نوازنے کے لیے دیا ہے. اس لیے جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو اور دین کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر نبی والے طریقوں پر اپنی جان مال لگائیں گے, اللہ پاک انہیں اپنی نصرتوں سے مالا مال کریں گے. اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ پاک ان کے ساتھ اپنی نصرتیں کریں گے. ہاں, اور نصرت کا مطلب یہ ہے کہ دلوں میں ہدایت اترے گی, یہاں تک کہ دشمن بھی دوست بن جائے گا. جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کرنے والے تو سب دوست بن گئے, کچھ بات بہت کم ایسے ضدی تھے جو محروم ہو گئے. ابو جہل ہوا, ابو لہب ہوا, اس قسم کے ضدی محروم گئے. بس اکثر یہ دشمنی کرنے والے کہ اللہ پاک نے ان کے دلوں میں نور ہدایت ڈال دیا, اور وہ حضور کی تابع داری کو اپنا شرف, اپنی بزرگی سمجھنے لگے. ہم تو آئے تھے جان لینے کے لیے, اب ہماری جان مال سب حاضر ہیں آپ کے کام کے لیے. یہ نصرت کہلاتی ہے کہ جب ہم قربانی دیں گے, اللہ پاک اپنے بندوں کے دلوں میں اور سیاؤں میں ہدایت پھیلانیں گے. ہدایت, اور یہ اصل مقصد ہے. قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے لیے آئے ہیں, اور ہماری جان مال لگانے کا مقصد بھی ہدایت کا عام ہونا. اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ بات سب سے زیادہ پسند ہے کہ کسی کی جان, کسی کا مال, کسی کی محنت, کسی کی فکر ہدایت کا ذریعہ بن جائے. تو بعد آپ دن جان اللہ مستحل ہے. فکر بھی اس کی, محنت بھی اس کی, قربانی بھی اس کی, نیت بھی اس کی. ہاں, اللہ نے زندگی بہت قیمتی ہے. ہاں, کہ دنیا میں برکتیں دیں گے اور موت کے بعد ایسا بدلہ دیں گے کہ ساری تکلیفیں بھول جائے گا. ہاں, حدیثوں میں ہے, جتنی تکلیفیں پڑی تھی ایک رحمت کا جھونکا ایسا آئے گا کہ ساری تکلیفیں بھول جائے گا. اور اللہ کے سامنے قسم کھا کر کہے گا کہ خدا کی قسم, مجھ پر کبھی کوئی تکلیف آئی نہیں. یہ قسم کھائے گا اللہ کے سامنے. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ ایک گوٹا رحمت کا, رحمت میں ایک گوٹا دیں گے اور نکالیں گے. ایک گوٹا رحمت کا ساری تکلیفیں پوری عمر کی بھلا دیں گے. اور جو رحمت عبد العباد کے لیے ہوگی اس کا کون تصور کر سکتا ہے تو وہ رحمتیں کیسی بڑی ہوگی. اور خدا نہ کرے, خدا نہ کرے زندگی غلط گزری, حکموں سے بغاوت ہوئی, کہ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کا ایک گوٹا دیں گے. اور مجھے کتنی راحت لی تھی, کتنی عیاشی ہوئی تھی کہ خدا کی قسم میں نے تجربے کا ایسا آرام دیکھا ہی نہیں, حالانکہ ساری عمر ایسے گزری تھی. اللہ کا معاملہ بڑا ہے, اللہ ہماری حفاظت فرما رہے. اس لیے میرے دوستوں, ہمیں اپنی زندگیوں کا رخ اللہ کی طرف, اس کے حکموں کی طرف بناتے ہوئے اس کی دنیا میں محنت کرنی ہے اور جان مال اس پر کھپانا ہے, تاکہ ہم اپنی جان مال کی قربانیوں سے مقصد زندگی پر اپنے آپ کو لگا دیں اور حق تعالیٰ شانہ و وعدہ پورا فرما دیں, اور موت اس حال میں آئے کہ ہم اللہ کے اطاعت اور تابع داری میں اپنی زندگی پوری کریں, کہ پھر بعد میں انعامات کے دروازے کھلتے ہی چلے جائیں گے اور مومن کے لیے رحمتوں کے دروازے کھولیں گے. ایک رحمت 100 میں سے 1 رحمت دنیا میں آئی ہے, 99 اللہ نے اپنے پاس رکھی. وہ ایک یہ اور وہ 99 پورا 100 کا حساب اللہ ملا کر مومن کو دیں گے. یہ 100% لے لو. اس لیے میرے بھائیوں ہم اپنے ارادوں کو بلند کریں، اپنی نیتوں کو بلند کریں. اور جیسے میں نے عرض کیا تھا شروع میں کہ دعوت کے لیے تو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ مجھے تو یہ کرنا ہے بس، اور پھر فیصلہ کر کے اپنے آپ کو پیش کریں، اور پھر اصول سے، مشوروں سے، احتیاط سے، قربانیوں سے، عمومیت اور اجتماعیت سے اپنے آپ کو چلاتے رہنا موت تک، اور اللہ سے دعائیں مانگنا اس کی قبولیت کی کہ اللہ تعالیٰ محنت کو بھی قبول فرما لے رہے اور اپنے مندوں کو بھی.
ممتاز کیے اور دینی معلومات کے اضافے کے لیے بہترین کوالٹی کی شاندار آڈیو کیسٹ، اسلامک آڈیو کیسٹ، سبھی طرح کے نعت، تقریر، قرات اور استماعت کے ہوئے بیانات کے شاندار آڈیو کیسٹ، اسلامک آڈیو کیسٹ، اسلامک آڈیو کیسٹ خریدنے کے لیے اسلامک آڈیو کیسٹ سینٹر، 231 بستی نظام الدین، نئی دلی، 13۔